السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محترم علماء الكرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، انسان محبت کا بھوکا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں. ایک ٹیچر یہ چاہتا ہے، ایک استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ، اس کے شاگرد اس سے پیار کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی عزت کریں. ایک اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ میرا استاد مجھے چاہے. ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے. اور ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو چاہے. ایک بزنس مین، ایک کاروباری آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بزنس حلقے میں، اپنے کاروباری حلقے میں وہ مقبول ہو جائے، وہ پاپولر ہو جائے، لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کو چاہیں. یعنی دنیا میں ہر انسان کو محبت چاہیے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا دل جیت لے، لوگ اس کو چاہیں. لیکن ہر آدمی کامیاب تو نہیں ہوتا. نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کا دل جیتنے کے لیے جادو اور ٹونا کا سہارا لیتی ہیں. بہت سارے لوگ بزنس میں آتے ہیں، نہیں کامیاب ہو پاتے. ہماری شریعت نے کیا کچھ طریقے ایسے بتائے ہیں کہ جس کو اگر ہم اپنائیں تو ہم لوگوں کا دل جیت سکیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب اللہ کے نبی نماز پڑھنے میں ہمارے لیے نمونہ ہے، روزہ رکھنے میں ہمارے لیے نمونہ، زکات دینے میں ہمارے لیے نمونہ، حج کرنے میں ہمارے لیے نمونہ، تو کاروبار کرنے میں بھی اللہ کے نبی نمونہ ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بھی اللہ کے نبی نمونہ، دنیا کی زندگی گزارنے میں بھی اللہ کے نبی نمونہ. آؤ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتا جائے، کیسے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی جائے، کاروبار اگر ہم کریں تو کیسے ہر آدمی ہم سے محبت کرے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو محلے والے ہماری تعریفیں کریں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، یہ طریقہ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو آؤ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں. کیونکہ ایک بات کا اقرار کو مکہ کے کافروں کو بھی کرنا پڑا تھا, وہ میرے نبی کو نبی تو نہیں مانتے تھے, وہ میرے نبی کی رسالت کا انکار تو کرتے تھے لیکن میرے نبی کی خوبیوں کا لوہا تو ان کو بھی ماننا پڑتا تھا. جب میرے نبی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے اور آپ نے ان سے یہ کہا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سارے کے سارے لوگوں نے بیک زبان کہا تھا کہ ہاں اے محمد ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے, اس لیے کہ ما جربنا کا الا صدقا, ہم نے جب بھی تجھے آزمایا تجھے سچا پایا, آج تک ہم نے تجھے جھوٹ بولنے والا نہیں پایا. یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو ایک اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا, لیکن اللہ کے نبی کی پوری زندگی وہ اللہ کے نبی کی صداقت کا, آپ کے اخلاق کا, آپ کے کردار اور کیریکٹر کا اعتراف کرتے رہے, اس کا تو دشمن بھی انکار نہیں کرے. اور یہ میرے نبی کی تعلیم, یہ میرے نبی کی تربیت تھی کہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے کے دشمن تھے میرے نبی نے ایسا دوست ان کو بنا دیا, اتنا بھائی بھائی بنا دیا کہ قرآن یہ کہتا ہے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم, اے میرے نبی اللہ ہی ہے جس نے آپ کے صحابہ کے دلوں میں محبت ڈال دی, الفت ڈال دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم, اے میرے نبی اگر آپ زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے, دنیا کے خزانے لٹا دیتے تو ابو بکر میں عمر میں جو محبت ہے تم پیدا نہیں کر سکتے تھے, عثمان اور علی میں جو محبت ہے تم پیدا نہیں کر سکتے تھے, مدینہ کے انصاریوں میں اور مہاجروں میں جو محبت ہے تم پیدا نہیں کر سکتے. دنیا نے ایسی محبت کی مثال نہیں دیکھی. مدینہ کے مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی مکہ کے مہاجروں کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ بھائی چارہ کر دیتے ہیں اور یہ بھائی چارہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو جاتا ہے, بلکہ کچھ صحابہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ یہاں تک تیار ہو جاتے ہیں, مدینہ کے کچھ انصاری صحابہ اس حد تک تیار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اے میرے مہاجر بھائی یہ میری پراپرٹی ہے, یہ میری دولت ہے, یہ میرا کاروبار ہے, آدھا تم لے لو آدھا میں لینے کے لیے تیار ہوں, یہ میری دو بیویاں ہیں تم ان میں سے جس کو چاہے پسند کر لو, میں طلاق دے دیتا ہوں عدت گزر جائے گی تم نکاح کر لینا. اتنی ایثار اور محبت کہ اپنی بیوی تک دینے کے لیے تیار ہے, ساری کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ تربیت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ جانتے ہیں باقاعدہ دنیا میں فن ہے, اس کو بولتے ہیں کمیونیکیشن اسکل, کیسے لوگوں سے بات کیا جائے, اس کو عربی میں بولتے ہیں فن التعامل, لوگوں سے کیسے بات چیت کیا جائے, لوگوں کا دل کیسے جیتا جائے, اس پر بڑے بڑے امریکہ کے اور یورپ کے بڑے بڑے مفکرین کتابیں لکھ رہے ہیں, چار چار سو پیج کی, پانچ پانچ سو پیج. آپ جائیے ریلوے اسٹیشنوں پر آپ کو بک اسٹالوں پر کتابیں ملیں گی ڈیل کارنگی اور کون ان کی کتابیں آپ کو چار چار سو پیج کی ملیں گی. انہوں نے اپنی کتابوں میں بتایا ہے کہ کیسے لوگوں سے باتیں کیا جائے, کیسے لوگوں کا دل جیتا جائے. جاؤ, میں کہتا ہوں اللہ نے ہمیں ایک ایسا نبی دیا ہے کہ اس نبی کی سیرت کو اگر ہم پڑھ لیں, اس نبی کے کردار کو اگر ہم جان لیں, ہمیں دنیا میں کسی مصنف کی کسی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نبی کافی ہے, اس نبی کی تعلیم کافی ہے. اگر ہم صرف اس نبی کی تعلیم کو جان لیں تو ہم لوگوں کا دل آسانی کے ساتھ جیتے. میرے بھائیوں, لوگوں کا دل جیتنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا پڑے. اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, جن کے اندر ایمان ہوتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اگر آپ کے اندر واقعی ایمان ہو, اگر آپ کا عمل درست ہو, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سارے دنیا میں آپ کی محبت ہوگی, آپ کا چرچا ہوگا, آپ کا ڈنکا بجے گا, آپ سے کوئی نفرت نہیں کرے گا, آپ سے کوئی عداوت نہیں کرے گا. شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہو, اور ایمان جب ہوگا تب آپ سے اللہ محبت کرے گا, اللہ آپ سے محبت کرے گا, اور جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تو بخاری شریف کی وہ حدیث اٹھا کر آپ دیکھیے جسے امام بخاری کتاب التوحید میں لائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا, جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان میں جبریل کو پکارتا ہے, اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز دیتے ہیں, اے آسمان کے فرشتوں اللہ کا فلاں بندہ ہے, فلاں بندہ ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے, اے آسمان کے فرشتوں سن لو تم سب کو بھی اس بندے سے محبت کرنا پڑے گا. اور جب سارے کے سارے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے وَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر, کائنات کے اندر, دنیا کے اندر اس آدمی کو پاپولر بنا دیتا ہے, اس کو چہیتا بنا دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہوگا کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اور اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا, اس کا طریقہ بھی قرآن کے اندر اللہ نے بتایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, فاتبعونی, تو نبی کی اتباع کریں, نبی کے طریقے پر چلیں, نبی کے نقش قدم کی پیروی کریں, یحببکم اللہ, اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے, آپ اپنے نبی کا طریقہ اپنائیے, اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں. لوگوں کے دل جیتنے کی ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے, لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے, اپنی ضرورتیں اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے, لوگوں کی دولت اور لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنے سے بچیے. آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ حدیث کو اپنی سنن میں لائے ہیں. حضرت سہل ابن سعد طائری کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس, بہت غور سے سنیے, دل جیتنے کا یہ پہلا طریقہ ہے, صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, اے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس, اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جب میں وہ کام کروں تو دنیا والے بھی مجھ سے محبت کریں اور اوپر والا بھی ہم سے محبت کرے, اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے, لوگوں کی محبت بھی حاصل ہو جائے. میرے نبی نے دو نسخہ بتایا, دو نسخہ بتائے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا. آپ نے فرمایا ازہج فی الدنیا یحبک اللہ, اے میرے پیارے صحابی تو دنیا سے بے نیاز ہو جا, تو دنیا سے لگاؤ لگانا, دنیا سے دل لگانا چھوڑ دے, اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. ابھی ہمارے محترم دوست مغیث بھائی جو تقریر کر رہے تھے, آپ نے دیکھا جو باتیں ذکر کر رہی ہو رہی تھی, ان سب کا تعلق دنیا ہی سے تو ہے. دنیا کی چکا چوند میں ہم اتنا فدا ہیں اور اتنا مگن ہیں کہ ہمیں آخرت کا ہوش نہیں. وہ تو زلزلہ آیا, ایک ڈر تھا موت کا, ایک ڈر تھا اپنی ہلاکت کا, اور ایک احساس پیدا ہوا, ایک فیلنگ پیدا ہوئی کہ سب کے باوجود ہم کسی کے کنٹرول میں, اتنی بڑی کائنات کسی ایک ہستی کے کنٹرول میں ہے, اور وہ ہستی اتنی طاقت والی ہے کہ وہ ذرا سی حرکت دے دے تو ستیہ ناش ہو. مگر ہم پھر بھی دنیا میں مگن ہیں, جبکہ ہمارے نبی کی تعلیم کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھو, کتنی سمپل اور کتنی سادہ زندگی آپ نے گزاری. آپ کا بستر کیسا تھا؟ ایک معمولی سی چٹائی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی جس پر اللہ کے نبی لیٹا کرتے تھے. صحابہ دیکھ کر کہتے تھے لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِسَادَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ, اے اللہ کے رسول، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کو اپنے اپنے محلوں میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ قیصر و کسریٰ کو اپنے اپنے درباروں میں آرام سے گدوں پر لیتے، اور کائنات کا نبی، کائنات کا سب سے بڑا موسن اس معمولی کی چٹائی پر لیتے، اور آپ کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشان پڑے۔ اے اللہ کے نبی، یہ تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ہم آپ کے لیے ایک آرام دہ بستر کا انتظام کریں گے، ہم آپ کے لیے نرم و نازک اور ایک بہترین قسم کا بستر لائیں گے۔ میرے نبی کیا جواب دیتے؟ مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے؟ ما انا الا راکب استظل تحت شجرۃ، اے میرے صحابہ، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے، ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا ہوں۔ شام ہو جاتی ہے، دھوپ ختم ہو جاتی ہے، مسافر اپنے سفر پہ نکل جاتا ہے، وہ پیڑ اس کے آرام کرنے کی جگہ ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہے۔ میرے صحابہ، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میں یہاں آرام ضرور کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ دنیا وقتی آرام کی جگہ ہے، منزل تو میری آخرت ہے۔ یہ سبق دیا تھا میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو، کہاں ہے یہ سبق، کہاں ہے یہ سبق؟ شادیاں ہو رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپئے خرچ ہو رہے ہیں، غریب کی بیٹی چند روپیوں کا انتظام نہ کرنے کی وجہ سے اپنی جوانی گزار رہی ہے، اس کی جوانی جا رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ کتنی غریب کی لڑکیاں ہیں جو اپنے آپ کو گناہ کے راستے پر ڈال رہی ہیں، لیکن ہمارے اسی مسلم سماج کا امیر طبقہ، دولت مند طبقہ، کروڑوں اور اربوں روپیہ جو ہے فضول خرچی پر خرچ کر رہا ہے۔ کیا نبی نے یہی تعلیم دی؟ نبی کی بیٹی فاطمہ کیا زندگی تھی؟ ہم لوگ جب اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو سوچتے ہیں کروڑ پتی مل جائے، سرکاری نوکری والا مل جائے، ایسا مل جائے کہ میری بیٹی کو کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن نبی نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کس سے کی؟ علی سے۔ یہ حضرت علی کون ہیں؟ اصحاب صفہ میں سے، یہ نبی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ نبی کے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ہیں۔ ان کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، نہایت غریب ہے۔ شادی ہوتی ہے تو اپنا ایک ہتھیار بیچ کر یہ شادی سہاگرات کا انتظام کرتے ہیں، شب زفاف کا انتظام کرتے ہیں، مہر کا انتظام کرتے ہیں، نہایت غریب ہے۔ نبی شادی کر دیتے ہیں، نبی کی چہتی بیٹی سفرال آ جاتی ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہیں چکی بھی چلانی پڑتی ہے۔ نبی کی چہتی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلاتی ہے، گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے، ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی گھر پہ نہیں ہوتے ہیں، حضرت عائشہ ہوتی ہیں، کہتی اماں عائشہ، جب میرے ابا حضور آ جائیں، جب اللہ کے نبی آ جائیں تو ان کو بتا دیجئے گا کہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی تھی، وہ شکایت لے کر آئی تھی کہ آپ کی بیٹی برداشت نہیں کر پا رہی ہے تکلیف کا یہ عالم، اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام عطا کر دیجیے، ایک خادم، ایک نوکر عطا کر دیجیے، تاکہ آپ کی بیٹی کو کچھ آرام ملے، کچھ سکون ملے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، شام کو جب اللہ کے نبی آتے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ پوری بات بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی رات ہی کو حضرت فاطمہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اپنی بیٹی کے سسرال پہنچ جاتے ہیں، دونوں میاں بیوی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں، دونوں میاں بیوی استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو منع کرتے ہیں کہ اپنے بستر پر بیٹھے رہو۔ جا کر اللہ کے نبی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کے نبی اتنا سٹ کر مجھ سے بیٹھ جاتے ہیں، حتیٰ وجدت درد قدمی، یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے جسم کے اندر محسوس کر رہا تھا۔ بالکل اللہ کے نبی اپنی بیٹی اور داماد کے بیچ میں آ کر بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، تم آج میرے پاس سے غلام کے لیے آئی تھی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں غلام دوں۔ ابھی مدینہ میں بہت سارے ضرورت مند موجود ہیں، ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ ہم تمہیں غلام دے سکے، لیکن اے علی اور اے فاطمہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ تمہارے لیے وہ غلام اور خادم سے بھی بہتر ہے۔ اذا اویتما الى فراشکما جب تم دونوں اپنے بستر پہ جانا تو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ عمل یہ وظیفہ یہ دعا پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے ایک خادم سے بہتر ہے, تمہارے جسم کی ساری تھکان دور ہو جائے گی. میرے بھائیو یہ تربیت کی تھی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی, کہ اپنی بیٹی کو غلام اور خادم نہیں عطا کیا بلکہ اس کو دعا بتا دی, اس کو صبر کی تلقین کی اور اس کو دعا بتا دی. آج ہماری اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اپنی زندگی کو لگژری بنانے کے لیے آج ہم حلال و حرام کی تمیز بھول گئے ہیں. اللہ ایسے ہم سے محبت نہیں کرے گا. نبی فرما رہے ہیں اس حد کی دنیا یحبک اللہ, دنیا سے اپنا تعلق توڑ دے, دنیا سے دل لگانا چھوڑ دے. دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں زندگی گزارنا ہے, کاروبار کرنا ہے, رشتے داری کرنا ہے, لیکن دنیا کو ہمیشہ سیکنڈ درجے پر رکھنا ہے, پہلے درجے پر آخرت ہی کو رکھنا ہے. سوچ ہمیشہ یہ رہنی ہے کہ دنیا میں ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے, 40 سال 50 سال 60 سال اس کے بعد ہمیں مرنا ہے. اور جب ہم مریں گے تو دنیا میں ہمارے پاس چاہے کروڑوں کی پراپرٹی ہو لیکن 2 گز سے زیادہ زمین میں ہم دفن نہیں ہوں گے, اور دنیا میں ہم کروڑوں کے کپڑے پہنتے ہوں لیکن سفید کفن کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا, اور دنیا میں جتنی بھی دولت ہمارے پاس رہی ہو لیکن ہمارے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی جس جیب میں ہم پیسہ رکھ سکیں. میرے بھائیو اس حد کی دنیا, دنیا سے اپنا تعلق توڑ دو, تم سے اللہ محبت کرے گا. وزحت فیما اید الناس, اور لوگوں کے مال سے, لوگوں کی چیزوں سے اپنا ناطا توڑ دو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں چاپلوس قسم کے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو مرغا بنائیں, کیسے لوگوں سے پیسہ اٹھیں. ایسے لوگوں سے آدمی محبت نہیں کرتا. اگر آپ کے گھر میں آؤں اور میرا مقصد آپ سے پیسہ حاصل کرنا ہو, کچھ فائدہ حاصل کرنا ہو, تو آپ کے دل میں میری محبت پیدا نہیں ہوگی. محبت کس سے ہوگی؟ جس کی دوستی بے غرض ہو. ایک دوست بھی اسی دوست کو دوست سمجھتا ہے جس کی دوستی کے پیچھے کوئی مفاد نہ ہو. جہاں دوستی کے پیچھے, رشتے کے پیچھے, ناطے کے پیچھے, تعلقات اور سمبند کے پیچھے مفاد آ جائے وہاں پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پکا دوست نہیں ہے, اس کے رشتے میں کھوٹ ہے. اللہ کے نبی ہمیں ایک گر بتا رہے, ایک سیکرٹ بتا رہے, ایک راز بتا رہے کہ لوگوں کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو, لوگوں سے مفاد وابستہ کرنا چھوڑ دو, اپنی امیدیں اللہ سے لگانا چاہیے. دوسری چیز لوگوں کا دل جیتنے کے لیے, آئیے حدیث پڑھتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا, اے میرے صحابہ تم جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور اے میرے صحابہ جب تک تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ بڑے نقطے کی بات ہے کہ جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہاں تو ایمان والا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دوسرے مطلب والے سے نفرت کروں, دوسری جماعت والے سے نفرت نہ کروں تو میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. وہ بدعقیدہ ہے, اس کا عقیدہ خراب ہے, اس کا ایمان خراب ہے, وہ جہنم میں جائے گا میں جنت میں جاؤں گا یہی سے شروعات ہوتی ہے. ہر آدمی جنت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا. ارے ایمان والوں کو تو آپس میں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ انڈیا کا رہنے والا برما کے اندر, فلسطین کے اندر, دنیا کے کسی خطے کے اندر اگر مسلمان کا خون بہے تو اس کی تکلیف کو انڈیا کے اندر, بنارس کے اندر, جلالی پورہ کے اندر رہنے والا مسلمان بھی اس کی ٹیس اور تکلیف کو محسوس کرے تب مانا جائے گا کہ ہاں آپ کا ایمان. یہاں تو لڑ جاتے ہیں, پولیس کیس تک کی نوبت آ جاتی ہے. آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیے, واٹس ایپ اور فیس بک پر بیٹھ جائیے. دین کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ دوسرے مطلب والے کو ماں بہن کی گالی آپ دے وہ آپ کو ماں بہن کی, اسی کا نام مسلک ہے, اسی کا نام دین. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, تم تب تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, میں مانتا ہوں مختلف مسلک ہیں, ہر مسلک والا اپنے ہاتھ کو حق پر سمجھتا ہے, ہم بھی اپنے مسلک کو حق پر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کیجئے, سمجھنے سمجھانے کا ماحول پیدا کیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی اپنے اپنے مسلک پر عمل کرے, نہیں, لوگ کتاب اور سنت پر عمل کریں, لوگ اپنے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کریں, قرآن اور حدیث کی طرف پلٹیں, یہ ہماری خواہش ہے. لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہے جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے. گالی گلوچ کر کے, ماں بہن کی گالی دے کے, نفرت کا پاٹھ پڑھا کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے مطلب میں لے آئیں گے اور فلا آدمی ہمارے مطلب پر عمل کرے گا, آج دنیا میں جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ اس غلط فہمی کو چھوڑ دیں. اپنے دین کی, اپنے مسلک کی تبلیغ کا یہ طریقہ میرے نبی نے نہیں سکھایا. میرے نبی نے پتھر کھا کے, میرے نبی نے پتھر کھا کے, تکلیفیں سہ کے محبت کرنا سکھایا ہے, اور آج ہم مالا پہن پہن کے, پھول پہن پہن کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ تب تک تم مومن نہیں بن سکتے. اور آگے اللہ کے نبی بڑے بہترین انداز میں کہتے ہیں کہ کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہونے لگے گی, اگر تم اس چیز کو اپنا لو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. اللہ کے نبی محبت کا راز بتا رہے ہیں. کیا ہے وہ راز؟ افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو پھیلاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کو پھیلاؤ. ہمارے یہاں سلام ایک فارمیلٹی ہے. کوئی ملا اپنا رشتہ دار, تعلقات کا ملا, السلام علیکم وعلیکم السلام. بلکہ کہیں کہیں سلام کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اب سلام کر رہا ہوں, جاؤ یہاں سے, کھسکو یہاں سے, دھیرے سے نکلو. سلام کے معنی اور مطلب پر غور کیجیے. سلام ایک دعا ہے سامنے والے کی سلامتی کے لیے. آپ نے اگر اپنے مومن بھائی کو سلام کیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں, آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں, اور اس نے آپ کو جواب دے کر یہ ثابت کیا کہ میں بھی آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کا برا نہیں چاہتا ہوں, میں آپ کا غلط نہیں چاہتا ہوں, میں بھی آپ کا فائدہ چاہتا ہوں, میں بھی آپ کا بھلا چاہتا ہوں. یہ سوچ, یہ انڈرسٹینڈنگ, یہ مینٹیلٹی جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی محبت پیدا نہیں ہوگی. سلام کے ذریعے جو محبت پیدا ہونے کی بات اللہ کے نبی نے کہی ہے, جب تک ہم سلام کو سمجھ کر, سلام کا معنی اور مطلب سمجھ کر, سلام کی گہرا, ارے سلام کا تو پورا ایک سسٹم بتایا گیا, وہ میرا موضوع نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرے, گھر سے باہر نکلے تو سلام کرے, بچے اپنے ماں باپ کے کمرے میں جائیں تو سلام کرے. آج ہمارے یہاں سلام ہوتا ضرور ہے ہاں, لیکن غیروں سے ہوتا ہے. اپنوں سے کون سلام کرتا ہے, اپنے ماں باپ سے کون سلام کرتا ہے, لیکن سلام کا پورا ایک سسٹم اور ایک طریقہ بتایا گیا, اور اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی. سلام کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے مصافحہ. آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملے, آپ نے مصافحہ کیا. سلف میں سے بعض سلف کا قول ہے کہ تصافحوا یذهب الغل, مصافحہ کیا کرو, مصافحہ کرنے سے دل کا کینہ دور ہوتا ہے, دل کی دشمنی دور ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دو لوگوں میں جب دشمنی ہوتی ہے پنچایت بیٹھتی ہے, اور جب دشمنی ختم کر دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے چلو اٹھو ہاتھ ملا, کہتے ہیں نا چلو اٹھو گلے مل جاؤ. گلے ملنے سے اور ہاتھ ملنے سے, ملانے سے, مصافحہ کرنے سے انسان کے دل کا کینہ اور کپٹ دور ہوتا ہے. تو لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ لوگوں سے سلام کیا جائے, لوگوں کا حال چال لیا جائے, لوگوں سے مصافحہ کیا جائے. دل جیتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کھڑوس کی شکل بنا کے لوگوں کے سامنے نہ جایا جائے, اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کے خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملا جائے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو, ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلق, اگر تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتے ہو, اگر اپنے بھائی سے محبت کے ساتھ ملتے ہو, اگر اپنے بھائی سے دو چار میٹھے بول بول لیتے ہو, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اس نیکی کو معمولی مت سمجھو. آج دو چار پیسے ہو جائیں تو انسان گردن ٹیڑھی کر کے لوگوں سے ملتا ہے, ہاں اپنی شکل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم میرے لیول کا نہیں ہے, تم میرے برابر کا نہیں ہے, میں تجھ سے اونچا ہوں. ارے اونچا کون, نیچا کون؟ اللہ کی نظر میں اونچا وہ ہے جس کا عمل اونچا ہو, اللہ کی نظر میں اونچا وہ ہے جس کا تقوی اونچا ہو. تمہاری بلڈنگوں کے اونچا ہو جانے سے تم اونچے نہیں ہو گئے, تمہارے بینک بیلنس کے بڑھ جانے سے تم اونچے نہیں ہو گئے. لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو, حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی اس میں ایک نصیحت یہ بھی کی تھی, ولا تصغر خدك للناس, میرے بیٹے لوگوں سے جب ملا کر تو گال پھلا کر مت ملا کر, ولا تمش فی الارض مراحا, اور زمین میں اکڑ کر تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ مت چلا کر, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چال. میرے بھائیوں, میرے نبی نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ جب لوگوں سے ملو تو مسکرا کر ملو. میرے نبی بھی جب لوگوں سے ملتے تھے تو مسکرا کر اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملتے تھے. اور میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا, حرم علی النار کل لین کل حین لین سہل, جہنم کی آگ ایسے آدمی کے اوپر حرام ہے جو اپنے آپ کو معمولی سمجھے, اپنے آپ کو جو چھوٹا سمجھے وہ آدمی جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے. غور کرو سماج کے وہ لوگ جو تکبر اور گھمنڈ کے نعرے اپنے آپ کو سماج میں سب سے اونچا سمجھتے ہیں, وہ نبی کی حدیث پر غور کرے کہ اگر انہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ سامنے والے کی عزت کرو. ہر آدمی کی ایک عزت ہوتی ہے, ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, ہر انسان کا ایک آتم سمان ہوتا ہے, ایک خودداری ہوتی ہے, ایک عزت نفس ہوتی ہے. کسی کی بے عزتی مت کرو, کسی کی انسلٹ مت کرو, کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کے کمزور ہونے کا فائدہ نہ اٹھاؤ. میرے بھائیو, اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے ٹھیک ہے, آپ اپنی دولت کا استعمال کرو, آپ خوش ہیں, اپنی جگہ خوش ہیں, لیکن کسی غریب کی غریبی کا اور کسی کمزور کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ. میرے نبی کی یہ تعلیم ہے. آپ فرما رہے جہنم کی آگ ایسے آدمی کے لیے حرام ہے جو اپنے آپ کو معمولی سمجھے اور جس کی آواز میں مٹھاس ہو اور جو اخلاق میں نرم ہو, جس کا اخلاق سخت نہ ہو. دل جیتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ملا کیجیے, کبھی کبھی لوگوں کے گھر جایا کیجیے. جو آپ کے دوست ہیں, آپ کے تعلقات والے ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں, ان کے گھر جایا کیجیے. ہم لوگ آج جاتے ہیں کب؟ جب شادی ہوتی ہے, جب کوئی فنکشن ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے تبھی جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی حدیث پر عمل کرنے کے لیے, اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کسی متعلق کے یہاں, کسی دوست کے یہاں جائیں؟ بہت کم ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے ایک بستی جا رہا تھا. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا, جاؤ میرا بندہ جا رہا ہے, ذرا پوچھو تو صحیح میرا بندہ کہاں جا رہا ہے. فرشتہ آتا ہے, پوچھتا ہے تم جا کہاں رہے ہو, کس سے ملنے جا رہے ہو؟ کہتا ہے اس گاؤں میں, اس بستی میں, اس محلے میں میرا ایک بھائی رہتا ہے, میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھتا ہے کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے, پیسہ باقی ہے, قرضہ ہے, کچھ لینے جا رہے ہو, کوئی قرضہ لینے جا رہے ہو, کچھ تقاضا کرنے جا رہے ہو, کوئی احسان ہے جو ادا کرنے جا رہے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں, یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ میرا بھائی ہے, میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے راستے میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں, میں اللہ کا قاصد ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں تم کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ واقعی اگر تم اللہ کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو تو جاؤ, اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. یہ جذبہ آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ آج اگر ہم کسی سے, اگر کوئی ہم سے دو بول میٹھے بول بولتا ہے تو ڈر لگتا ہے, یار کوئی چندہ وندہ تو نہیں لینے چلا آیا, کوئی مفاد تو نہیں ہے, کوئی چکر تو نہیں ہے, کوئی رشتہ ناتا کا تو معاملہ نہیں ہے. دنیا اتنی خود غرض ہو گئی ہے میرے بھائیوں کہ انسان کے پاس دوسروں سے بولنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ ٹائم دیتا ہے تو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کیا چکر کیا ہے, کوئی معاملہ تو نہیں ہے, کوئی مفاد تو نہیں ہے, مجھ سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتا ہے. یہ تصور بھی آج ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے ملاقات ہے. لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہو, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کرو. لوگ اس انسان کو پسند کرتے ہیں جو ان کے دکھ درد میں کام آئے, جو ان کی بیماریوں میں عیادت کرے, جو ان کے مرنے پر جنازے میں شریک ہو, جو ان کی مصیبتوں میں کام آئے, گرا سے گرا انسان ہو. مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام سنا ہے؟ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کتاب کا نام تھا مقدس رسول. کتاب کا نام کیا تھا؟ مقدس رسول. اور مقدس رسول کس کتاب کا جواب ہے؟ شاید آپ کو معلوم ہو, ایک آریائی مذہب کے, آریا مذہب کے ایک آدمی نے کتاب لکھی تھی, رنگیلا رسول. رنگیلا رسول نام کی یہ کتاب لکھی تھی. اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا جواب مقدس رسول کے نام سے. لیکن آپ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی جب آپ اٹھا کے دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے مناظر تھے, ہمیشہ فارم میں رہتے رہے ہوں گے, بڑے سخت رہتے ہوں گے, لیکن ان کے اندر جو دل تھا وہ اتنا درد مند دل تھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے اوپر ایک مرتبہ ایک غیر مسلک کے آدمی نے, جس کا نام کچھ بیگ ویگ کر کے تھا, اس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے اوپر حملہ کیا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری کے اوپر جان لیوا حملہ کیا تھا. بڑی مشکل سے ان کی جان بچی تھی اور وہ آدمی جیل چلا گیا تھا. جتنے دن وہ جیل تھا, مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے, اس کے بال بچوں کی تعلیم کا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. جب وہ جیل سے گھر آیا, اس اپنے بھی اپنی بیوی بچوں سے ملا, بیوی سے کہا اتنے دن تک میں جیل میں تھا, تمہیں آخر کس طریقے سے تمہارا گزارا ہوتا تھا؟ بیوی بولی ایک نیک آدمی, ایک کوئی مولوی صاحب آتے تھے, داڑھی والے آتے تھے, वो हर महीने का राशन टाइम से पहुंचा देते थे, ज़रूरत की रकम पहुंचा देते थे। मैंने आज तक उनका नाम नहीं पूछा, उन्होंने नाम नहीं बताया। ये छिप गया चुपके से कि देखूं आखिर कौन ऐसा मेरा मोहसिन है जो मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रहा है कि मैं जेल में हूँ, मेरे बच्चों की खबरगिरी कर रहा है, मेरी बीवी को राशन पहुँचा रहा है। जब इसने देखा इसके होश उड़ गए कि जिस इंसान के ऊपर मैंने जानलेवा हमला किया था, अपने मसलक की मोहब्बत में, मसलक की लड़ाई में, मसलक की जोश में आकर मैंने किस अहले हदीस आलिम के ऊपर हमला किया था, वो आलिम इतना इंसानियत का इतना दर्द है उसके अंदर कि अपने ऊपर हमला करने वाले के घर में वो राशन पहुंचाता था, उसकी ज़रूरतें पूरा करता था। वो जारो कतार रोने लगा, मौलाना के कदमों में गिर गया, कहा कि मौलाना मेरे जैसा नीच आदमी माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। और बिलासिर वो आदमी अहले हदीस हो गया। मेरे भाइयों, ये अखलाक, मैं अपने मतलब की बड़ाई नहीं बयान कर रहा हूँ, ये मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का जो अखलाक था, ये हर मुसलमान का अखलाक होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुन्नास इलल्लाह अनफअहुम लिल्लाह। अल्लाह को लोगों में सबसे ज़्यादा वो आदमी पसंद है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। अगर आप अपनी ये आदत बना लें कि जहाँ तक मुमकिन होगा आप अपनी ज़ात से लोगों का भला करेंगे, लोगों की बिगड़ी बनाएंगे, जो आप को अल्लाह ने जिस मैदान में भी टैलेंट दिया है, जिस मैदान में भी अल्लाह ने आपको ये हुनर दिया है कि आप लोगों के काम आ सकते हैं, आप लोगों के काम आएंगे, लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, तो ये उसूल याद रखिए, लोगों के दिल आप जीत लेंगे। लोगों के दिलों को जीतने के लिए इससे बेहतरीन कोई नुस्खा नहीं है कि आप उनके साथ भलाई करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वअहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। एहसान करो, नेकी करो, लोगों के साथ भलाई करो, अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद। लोगों का दिल जीतने का एक तरीका ये भी है कि लोगों की तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए, लेकिन तारीफ झूठी तारीफ ना हो, सच्ची तारीफ। लोगों की चमचागिरी करने के लिए झूठी तारीफ करना ये गलत है, लेकिन अगर कोई आदमी वाकई में तारीफ के लायक है और उसकी अगर आप तारीफ करें तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अहमद कहते हैं कि मैं एक दिन अपने अब्बा के पास बैठा हुआ था, एक आदमी आया। इमाम अहमद इब्ने हंबल का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं और चार इमाम जो गुजरे हैं उन चार इमामों में चौथे नंबर के इमाम भी हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल के पास एक आदमी आया, उनके बेटे अब्दुल्ला बयान कर रहे हैं कि वो आदमी आकर कहने लगा कि ए इमाम साहब, मैं इमाम बिश्र बिन हारिस के पास बैठा था, उनकी मजलिस में बैठा था, अचानक किसी ने आपका नाम ले लिया, किसी ने अहमद इब्ने हंबल का नाम ले लिया, तो इमाम बिश्र बिन हारिस ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अहमद इब्ने हंबल के कारनामे को कभी भुला नहीं सकता, अल्लाह तबारक व तआला अहमद इब्ने हंबल के कारनामे को कभी फरामोश नहीं कर सकता, इसलिए कि अहमद इब्ने हंबल ने पहाड़ की तरह अपने आप को जमाए रखा। अगर अहमद इब्ने हंबल ना होते तो हम ना होते। आपको कुछ समझ में आया कि ये अहमद इब्ने हंबल की इतनी तारीफ क्यों हो रही है? इमाम अहमद इब्ने हंबल के ज़माने में एक फितना चला था, एक फितना पैदा हुआ था। फितना क्या था? कुछ लोगों ने एक फितना निकाला था कि ये जो कुरान हम लोग पढ़ते हैं, ये जो अल्लाह का कुरान है, ये जो अल्लाह का कलाम है, इसको लेकर एक फितना चला था कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कुरान अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है। जबकि इमाम अहमद इब्ने हंबल का कहना था कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसको अल्लाह की मखलूक मानना गलत है। ये अकीदे का मसला था, हमारी और आपकी समझ में नहीं आएगा, हमारे सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन आपको जानकर यह हैरत होगी कि इस मसले की वजह से इमाम अहमद इब्ने हंबल को हाथियों की तरफ पीटा जाता था। तीन तीन बादशाहों ने, तीन तीन खलीफाओं ने अपने अपने दौर में इस इमाम वक्त को, इस मुहद्दिस वक्त को, इस जलीलुल कद्र आलिम को इतना मारा था कि लिखने वाले लिखते हैं कि अगर हाथी को मारा जाता तो हाथी पागल हो जाता। इनको कोड़े पड़ रहे हैं, इनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, इनसे कहा जा रहा है कि ऐ अहमद इब्ने हंबल, अब भी तेरे पास टाइम है, जो हम कहते हैं वो कह दे। ये कहते थे ईसूनी किताबिल्लाह, मेरे पास कुरान से कोई दलील लेकर आओ, मेरे पास हदीस से कोई दलील लेकर आओ, मैं वही कहूंगा जो कुरान से साबित है, मैं वही कहूंगा जो हदीस से साबित है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस के लिए कोड़े तो हमारे असलाफ ने भी खाए हैं, दो चार मुसीबतें अगर हम पर आ जाएं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अहमद इब्ने हंबल की सुन्नत को याद कीजिए। तो इमाम बिश्र बिन हारिस ने कहा कि अगर अहमद इब्ने हंबल ना होते तो हम हलाक हो जाते। जब इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने ये बात आई तो इमाम अहमद इब्ने हंबल का चेहरा खुशी से चमकने लगा, खुशी से तमतमाने लगा, खुशी से दमकने लगा। तो उनके बेटे अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ अब्बा जान, क्या आप अपने मुंह पर अपनी तारीफ को पसंद करते हैं? آپ کے منہ پر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا تھا کہ میرے پیارے بیٹے, یہ تعریف اللہ کے ایک نیک بندے نے کی ہے, یہ تعریف میں نے نہیں کروائی ہے, میرے کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے, یہ تعریف اللہ کے ایک نیک بندے نے کی ہے, میں اس کو اپنے حق میں اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں. میرے بھائیوں, اگر آج آپ کی نیکی کی کوئی تعریف کرے, آپ کی شرافت کی کوئی تعریف کرے, آپ کے اچھے کیریکٹر کی کوئی تعریف کرے, کوئی کہے کہ آپ بہت سچ بول رہے ہیں, کوئی کہے کہ ہاں آپ بہت ایماندار ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اپنی سچی تعریف سن کر آپ کا سینہ خوشی سے پھول اٹھے گا اور آپ اس انسان سے دل سے محبت کریں گے. اور وہی اگر آپ کی خوبی اور آپ کی عظمت جاننے کے باوجود کوئی آپ سے حسد اور کینہ کپٹ میں آپ کی خوبی کا اقرار نہ کرے, آپ کی خوبی جانتا ہے لیکن نہ مانے, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ آدمی اس سے حسد رکھتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں جگہ بنائے, تو لوگوں کی سچی تعریف کرنا شروع کریں, صحیح تعریف, اور اس تعریف کا مقصد لوگوں کی چاپلوسی کرنا نہ ہو. دل جیتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی سے بات کیجیے تو قاعدے سے بات کیجیے. اللہ کے نبی کی یہ عادت نہیں تھی کہ کسی سے بات کرو تو ادھر تاک رہے ہو ادھر تاک رہے ہو. اللہ کے نبی کے پاس اگر کوئی معمولی سے معمولی آدمی بھی آ جاتا تھا, آپ اپنی پوری گردن پورا چہرہ اس کی طرف رک کر کے آپ اس سے بات کرتے تھے, تاکہ وہ آدمی خوش ہو کہ نہیں میری طرف اٹینشن ہے, میری طرف توجہ ہے, اور ایک مرتبہ میرے نبی سے تھوڑی سی چوک ہو, میرے نبی سے مجھے کہنے دیجیے, میں چوک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی سنے تو بڑا برا لگے, لیکن میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی مکے کے بڑے بڑے گرو گھنٹال ابو جہل ابو لہب ابو سفیان سب کو بٹھا کے ان کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. اتنے میں اندھے صحابی جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم لاٹھی کے سہارے ٹیک لگا کے چلے آئے. اب اللہ کے نبی کو تھوڑا ناگوار گزرا کہ ابھی ان کے آنے کا ٹائم نہیں تھا, ابھی میں بڑے بڑے سرداروں کو, یہ مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں, یہ بڑے بڑے پیسے والے حکومت والے کرسی والے ہیں, ابھی میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ابھی یہ کہاں سے چلے آئے. اللہ کے نبی اپنا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے پھیر, آپ کے چہرے پر تھوڑا ناگواری کے اثرات آ گئے. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو ڈانٹ دیا, عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. میرے نبی, آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا, آپ نے اپنے چہرے پر ناگواری کا اظہار کر لیا صرف اس بات پر کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا تھا. لعلہ یزکی, ارے آپ کو کیا معلوم کہ وہ اندھا اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے, اپنا تزکیہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو یہاں پر ایک بڑے پیار کے انداز میں اپنے نبی کو ڈانٹ پلا دی, لیکن میرے نبی کا عام طریقہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو اس کی بات سنتے تھے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھو آپ پانچ منٹ ان کے ساتھ بات نہیں کرتے, وہ صرف بولنا جانتے ہیں, سامنے والے کو سنتے ہی نہیں. وہ جو ان کا لاؤڈ اسپیکر شروع ہوتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کے سنتے ہی نہیں ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ اگر دل جیتنا چاہتے ہیں تو سامنے والے کو سننا. انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا اسپیکر ہونے کے لیے ایک اچھا لسنر ہونا, یعنی سامنے والے کی بات کو سننے کا حوصلہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے. ایک انسان اچھا مناظر تبھی ہو سکتا ہے جب مناظرے کے میدان میں سامنے والے کی بات کو سننے کا بھی اس کے اندر حوصلہ ہو. خالی اپنی کہے گا تو سامنے والا بھاگے گا, ارے ہٹاؤ یہ بات کرنے کے لائق نہیں. امام عطا ابن یسار بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کبھی کبھی کوئی آدمی آتا ہے اور مجھ سے حدیث بیان کرتا ہے تو میں اتنے غور سے حدیث سنتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں پہلی بار سن رہا ہوں, حالانکہ وہ حدیث اس کی پیدائش کے پہلے میں سن چکا ہوں, اس کے پیدا ہونے کے پہلے وہ حدیث میں سن چکا ہوں, لیکن میری عادت ہے میں سامنے والے کا دل نہیں توڑتا ہوں. وہ آیا ہے سوچ کر کہ میں امام عطا ابن یسار پہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, میں بڑے پیار کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ اس کی حدیث سنتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ عادت بنا لیجئے. آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, کوئی آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے, آپ پھٹ سے بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں, ارے ہٹاؤ یار یہ بات تو ہم کو معلوم ہے. ارے آپ کو معلوم ہے, وہاں چار پانچ لوگ اور موجود ہیں, ہو سکتا ہے ان کو وہ بات معلوم نہ ہو. یہ بیچ میں کودنے والی عادت خراب ہوتی ہے. لوگوں کا دل جیتنا ہے تو اپنے اندر تھوڑا صبر و تحمل کی عادت ڈالیے, لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ بنائیے کہ آپ ان کو اچھی طریقے سے سنیں. دل جیتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معمولی سی بھی بھلائی کرے اس کا شکریہ ادا کریں. احسان فراموش مت بنیے, دنیا اسی کو یاد کرتی ہے جو احسان کو یاد رکھتا ہے, اور جو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی تھالی میں چھید کرتا ہے. ایسے انسان سے کوئی دوستی نہیں رکھتا, ایسے انسان سے کوئی پیار نہیں کرتا. میرے نبی کو دیکھو, حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کا کتنا ساتھ دیا. میرے نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے. جب میرے نبی معراج سے آئے لوگوں نے انکار کیا, لیکن ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرا نبی بول رہا ہے, اگر میرے رسول بول رہے ہیں تو میں سچ کہتا ہوں. میرے نبی جب یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے میرے پاس فرشتہ آیا اور میں مان لیتا ہوں تو یہ تو بہت معمولی سی بات ہے. میرے نبی ایک رات میں اگر بیت المقدس سے ہو کر چلے آئے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. میرے نبی نے ابو بکر صدیق کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا. میرے نبی نے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 3 دن پہلے صحابہ کے سامنے ایک تقریر کی تھی, صحابہ کے سامنے خطبہ دیا تھا, اور خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ اے لوگو, میرے اوپر جتنا احسان ابو بکر کا ہے کسی کا نہیں. اے لوگو, مسجد میں جس آدمی کا بھی دروازہ اور کھڑکی ہے بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر نے تب میری بات مانی تھی جب کسی نے نہیں مانا تھا. ابو بکر نے تب مجھے سچا کہا تھا جب اور لوگوں نے جھوٹا کہا تھا. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. میرے نبی معمولی سے احسان کو بھی یاد رکھتے تھے. عبداللہ ابن ابی کا نام آپ نے سنا ہے, میرے نبی کا کٹر دشمن تھا, مدینہ کے منافقوں کا سردار تھا. لیکن ایک مرتبہ اس عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ کے موقع پر وہ قیدی بن کر آئے تھے اپنا کرتا دیا تھا, اپنا کرتا اتار کے دیا تھا. جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا, جب عبداللہ ابن ابی مر گیا اور عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ بن ابی جو صحابی تھے, جو ایمان والے تھے, انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, چلیے آپ جنازہ کی نماز پڑھا دیجئے. اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی اپنا کرتا اتار کے اس کو دے دیتے ہیں. محدثین لکھتے ہیں, حدیث کے شارحین لکھتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کے نبی نے اس احسان کا بدلہ چکایا تھا جو عبداللہ ابن ابی نے آپ کے چچا کے ساتھ کیا تھا. میرے بھائیو, اگر آپ کے ساتھ کوئی معمولی سا احسان بھی کرے تو اس کا آپ بدلہ چکائیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. انہوں نے 2 عورتوں کو طلاق دیا, ان کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی قریش قبیلے کی تھی اور ایک بیوی جو ہے قبیلے بنو جوف کی تھی. ایک قریشی تھی, ایک جوفی تھی. انہوں نے دونوں کو طلاق دیا اور طلاق دینے کے بعد 20,000 دینار دونوں بیویوں کے پاس بھیجوایا اور بھیجنے والے سے کہا کہ جو جواب میں وہ عورت جو بات کہے وہ آ کے مجھ کو بتانا. جو آدمی 20,000 دینار لے کر گیا تھا, جب قریش والی عورت کے پاس گیا تو اس نے کہا جزاک اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ حسن کو اچھا بدلہ دے. لیکن جو عورت قبیلے بنو جوف کی تھی, جو جوفی عورت تھی, اس نے جب یہ دینار آیا تو اس نے کہا کہ اتنی محبت کرنے والے شوہر سے جدائی کے بعد یہ معمولی سی دولت, یعنی اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنی محبت کرنے والا شوہر, اس کے سامنے یہ دولت بیکار ہے. حضرت حسن نے جب یہ سنا, میرے بھائیوں, انہوں نے اس عورت سے رجوع کر لیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت ان سے دل سے محبت کرتی ہے. یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر کسی کے احسان کو سمجھے اور اپنے حضرت حسن کا یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ احسان کرے اور اس احسان کا وہ شکریہ ادا کرے تو آدمی اس کو یاد رکھتا ہے اور دل میں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے. دل جیتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کا جو مقام ہے وہ مقام لوگوں کو دیجیے. چھوٹا ہو تو پیار کے ساتھ پیش آئیے, بڑا ہو تو ادب کے ساتھ پیش آئیے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف لعالمنا. میری امت میں سے وہ آدمی ہے ہی نہیں, یعنی وہ آدمی میرا امتی کہلانے کے لائق نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے, جو چھوٹوں پر پیار نہ کرے, اور جو علماء کی قدر نہ کرے, جو علماء کا مقام نہ سمجھے. یہ میرے نبی نے امت مسلمہ کی ایک نشانی بتائی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, آپ دیکھیے آپ کے صحابہ میں ابو بکر صدیق جیسا نرم دل انسان بھی ہے, حضرت عمر فاروق جیسے سخت قسم کے لوگ بھی ہیں, حضرت عثمان غنی جیسے کامل الحیا والایمان لوگ بھی ہیں، حضرت علی جیسے دنیا بیزار لوگ بھی ہیں، حضرت بلال جیسا حبشی بھی موجود ہے، حضرت صہیب جیسا رومی بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی سب کو ٹریٹ کر رہے ہیں، سب کے ساتھ آپ کا پیار کا تعلق ہے، آپ کا محبت کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے کہ عمر فاروق سے کیسے بات کرنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ابوبکر صدیق سے کیسے بات کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں تو دنیا میں لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں، لیکن کوئی مائی کلال دنیا کے دو ایسے لوگ مجھے دکھا دے جو ہر چیز میں برابر ہو۔ جڑوا بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی فیکٹری ہے کہ اللہ دنیا میں کوئی کارخانہ ایسا لاؤ جس کارخانے سے پیدا ہونے والا ہر پروڈکٹ دوسرے پروڈکٹ سے الگ ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنے انسان پیدا کیے سب الگ ہیں۔ اسی لیے ابو داؤد شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ قبض، ان اللہ خلق آدم بقبضۃ قبضھا من الارض، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا تھا؟ پوری زمین میں سے ایک مٹھی، ایک مٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، اور لیکن وہ مٹھی پوری زمین کی مٹی اس کے اندر آ گئی۔ اب زمین کی مٹی کہیں سخت ہوتی ہے، کہیں نرم ہوتی ہے، کہیں کالی ہوتی ہے، کہیں گوری ہوتی ہے، ایسے ہی انسانوں میں دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی لال ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، کوئی برے اخلاق کا ہوتا ہے، کوئی نرم اخلاق کا ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق ہے، لوگ جیسے ہوں ویسا ان کے ساتھ بہیو کرو۔ اور ایک حدیث آپ کو اور بتا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کے کچھ کپڑے آئے، اللہ کے نبی کے پاس ریشم کی کچھ قبائیں آئیں ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، مضرورت بالذهب، اور ان کپڑوں میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ سارے کپڑے صحابہ میں بانٹ دیے۔ اب یہاں پر ایک سوال، بولی صاحب سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم تو مردوں کے لیے حرام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا کپڑا آیا اور اس میں بھی سونے کا بٹن لگا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سونا اور ریشم کے حرام ہونے کے پہلے کا ہو، یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کا ہو اور اللہ کے نبی نے بعد میں یہ بتایا ہو کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ کپڑا جو صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی نے بانٹا تھا تو ان لوگوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیا، عورتوں کے لیے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سارے کپڑے بانٹ دیے، لیکن ایک کپڑا آپ نے الگ سے رکھ لیا۔ غور سے سنیے، یہ دل جیتنے کا طریقہ اللہ کے نبی سے سنیے۔ آپ نے ریشم کے کپڑے آئے، آپ نے صحابہ میں بانٹ دیا، لیکن ایک کپڑا آپ نے الگ سے رکھ لیا، اور وہ کپڑا آپ نے اپنے صحابی حضرت مخرمہ ابن مسور، جو اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے اور تھوڑے سخت تھے، تھوڑے مزاج کے سخت تھے، اللہ کے نبی ان کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے، جب وہ صحابی آئے تو اللہ کے نبی استقبال میں کھڑے ہو گئے اور وہ کپڑا دکھا کے کہنے لگے کہ اے مخرمہ، یہ کپڑا میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، دیکھو یہ کپڑا میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ یہ طریقہ اپنا کے اللہ کے نبی ان کا دل جیت رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ تھوڑے سخت ہیں، اگر میں ان کو تھوڑا سا یہ گفٹ دے دوں گا ان کے اندر تھوڑی نرمی پیدا ہوگی۔ یہ میرے نبی کا انداز تھا۔ مکہ پتا ہوا، آپ نے اعلان کیا کہ جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لے اس کو میں پناہ دیتا ہوں، جو اپنے اپنے گھر میں چلا جائے اس کو میں پناہ دیتا ہوں۔ اسی موقع پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی چمن اسلام میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ایک اعلان یہ بھی کیا تھا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے میں اس کو بھی پناہ دیتا ہوں۔ جانتے ہو اللہ کے نبی نے ابو سفیان کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ ابو سفیان سردار تھے قریش کے، قریش کے لیڈر تھے، ان کو پسند تھا کہ ان کی لیڈری کو تسلیم کیا جائے، ان کی سرداری کو تسلیم کیا جائے۔ دور جاہلیت سے لے کر ہمیشہ انہوں نے لوگوں پر حکومت کی تھی۔ جب نبی نے یہ کہہ دیا، ابو سفیان پگھل گئے، آئے، کہا اے اللہ کے نبی، میں نام لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا، انسان جیسا ہو اس کو ایسے ٹریٹ کرو۔ جو آدمی سختی کرنے کے، جو آدمی سخت مزاج کا ہے، اس کے ساتھ آپ ویسا سلوک کرو کہ وہ رام ہو جائے، وہ نرم پڑ جائے۔ آپ سب کے ساتھ ایک لاٹھی چلاؤ گے، سب کے ساتھ ایک طریقے کا سلوک کرو گے، دنیا میں جی نہیں سکتے۔ یہاں کوئی تعریف پسند کرنے والا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جانے والا ہے۔ اور ایک طریقہ اور ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتا ہے کہ کوئی آدمی برا ہے، آپ کو پتا ہے کہ برا ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کریں کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ اس سے نفرت کریں. برائی سے نفرت کرو, برے سے نفرت مت کرو, یہ اسلام کا. حضرت عائشہ کہتی ہیں, اب کیا ہوا, حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, جیسے ہی اللہ کے نبی اس آدمی کو دیکھا دور سے دیکھ کے کہا بے صاف الشی, اپنے قبیلے کا بہت واحد آدمی, اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی آ رہا ہے. اے عائشہ, یہ آدمی جو آ رہا ہے اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی آ رہا ہے. لیکن جب وہ آیا اللہ کے نبی بڑے تپاک سے اس سے ملے, بڑے پیار سے ملے, بڑی محبت سے ملے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ اپنی کیوریسٹی کو, اپنی اتسکتا کو چھپا نہیں پائی. کہا اے اللہ کے نبی, جب وہ آیا تھا آپ نے دور سے دیکھ کے کہا کہ بڑا برا آدمی ہے, اور جب آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ تو بڑے پیار سے ملے. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہا, اے عائشہ متا احد تنی فحاشا, کیا تم نے مجھے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے کبھی کسی کے ساتھ غلط طریقے سے بات کرتے دیکھا ہے؟ اے عائشہ سن لو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے لوگ اس لیے ڈریں کہ اس کی زبان بہت کڑوی ہے, وہ بولتا ہے بہت برا. آج ہمارے سماج میں ایسے لوگ بہت ہیں جو ہمیشہ مرچا کھائے رہتے ہیں, جن کی زبان میں ہمیشہ لال مرچ چھپی رہتی ہے, ان کے منہ سے میٹھی آواز تو کبھی نکلتی نہیں ہے. وہ اپنے بیٹے سے بھی بولیں گے, اپنی بیوی سے بھی بولیں گے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سیسا پگھلا کے ڈال رہے کان. میرے بھائیوں, دو میٹھے بول انسان کا دل جیتنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے لوگ بچے, جس سے لوگ دور بھاگے اس کی زبان کے ڈر سے, اس کی زبان سے بدتمیزی کے ڈر سے, اس کے گالی گلوچ کے ڈر سے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ارے بڑا گالی بکنے والا کے منہ لگی ہوتی, کون اس کے منہ لگے گا, اس کے منہ سے تو ہمیشہ گالی نکلتی, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہو, کہہ رہے میں بہت دبنگ ہوں, مجھ سے کوئی جو ہے جلدی میرے کوئی سامنے نہیں آتا, میرے منہ سے گالی نکلتی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس کو سب سے برا آدمی کہا ہے جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے بھاگتے ہیں. دل جیتنا ہے تو ایک طریقہ اور ہے, کم بولو لیکن میٹھا بولو, کم بولو لیکن میٹھا بولو, اپنی زبان کو میٹھا بناؤ. اللہ کے نبی کو دیکھو, اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے اے میرے پیارے حبیب, لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, اگر آپ کی زبان کڑوی ہوتی, اگر آپ کا دل پتھر کا ہوتا, اگر آپ کا کیریکٹر سخت ہوتا, اگر آپ سخت دل ہوتے, لن فضو من حولک, تو اے میرے نبی یہ صحابہ کو چھوڑ کر کب کے بھاگ گئے ہوتے. یہ سارے صحابہ جو میرے نبی پر جان چھڑکتے تھے, اس کے پیچھے بہت بڑا راز یہ تھا کہ اللہ نے میرے نبی کو ایسی سیرت دی تھی, ایسا کیریکٹر دیا تھا کہ میرے نبی کی آواز میں, لب و لہجے میں اور انداز میں بڑی مٹھاس. لوگوں کا دل جیتنا ہے میرے بھائیوں, تو ایک طریقہ ہماری شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم لوگوں کو ہدیہ اور تحفہ بھی کبھی کبھی دیا کریں. تحابو تحابو, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں ہدیہ گفٹ وغیرہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. ہمارے یہاں گفٹ کب دیا جاتا ہے؟ شادی کے موقع, شادی کے موقع پر گفٹ دیے جاتے ہیں, اور اس میں بھی بدلہ ہوتا ہے کہ اس نے اگر ہم کو دیا ہے تو ہم اس کو دیں گے. کبھی کبھی بے مقصد بھی کسی کو گفٹ کر دیا کرو, تحابو تحابو, آپس میں ہدیہ وغیرہ دیا کرو, اس سے محبت پیدا ہو. اور سب سے آخری چیز اور سب سے اہم چیز, اگر آپ کو دل جیتنا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, اسے امام ترمذی نے روایت کیا, اور اس حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ہمارے بہت سارے بھائی پتہ نہیں کیا کیا نوازتے رہتے ہیں اپنی زبان سے, حضرت معاویہ حضرت عائشہ کو لیٹر لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں. حضرت عائشہ ایک عورت ہیں لیکن سارے مسلمانوں کی ماں ہیں, اور علم اتنا زیادہ ہے کہ صحابہ ان سے مسئلے پوچھتے ہیں, ان سے مشورے کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ اما عائشہ کو لیٹر لکھتے ہیں, اے میری پیاری اما عائشہ, مجھے کوئی نصیحت کیجئے ولا تکسری علیہ، لیکن تھوڑی سی نصیحت کیجیے، تھوڑی سی بات بتائیے جس کو میں پکڑ سکوں، جس کو میں اپنا سکوں، مجھے لمبی چوڑی باتیں نہ بتائیے۔ حضرت عائشہ نے چھوٹا سا لیٹر لکھا، پہلے سلام کیا اپنے بیٹے معاویہ کو، بھائی سارے لوگ ان کے بیٹے ہیں، معاویہ بھی بیٹے، پہلے سلام کیا، اس کے بعد لکھا، اے معاویہ میں کیا نصیحت کروں، میں تمہیں اپنے پیارے رسول کی ایک حدیث لکھ کر بھیج دیتی ہوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کیا کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفاہ اللہ مؤونت الناس، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کا خرچہ چلانے کے لیے، اس کی دنیا چلانے کے لیے، اس کے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اللہ کافی ہے، جس نے یہ اپنا کلیجہ اپنا جذبہ یہ بنا لیا کہ دنیا ایک طرف میرا رب ایک طرف، میرا رب جس سے راضی میں وہ کام کروں گا، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے۔ یہ تو پہلا سبق ہوا، اور دوسرا سبق، جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے اس نے اللہ کے فرمان کو توڑ ڈالا، اللہ کے قانون کو توڑ ڈالا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اللہ کی خلاف ورزی کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَلَهُ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، جا اب تو میرا بندہ نہیں، اب تو جب میری پرواہ نہیں کرتا تو جا، اب تیرے جینے مرنے کا، تیرے کھانے کمانے کا، تیری روزی روٹی کا میں نے سارا سسٹم ایسا کر دیا کہ اب میں تیرا ذمہ دار نہیں ہوں، اب تو پریشان ہوگا تو میں حل نہیں کروں گا، تیرے کاروبار میں مندہ آئے گا تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں، تیری روزی روٹی میں نقصان ہوگا تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں، تیرا بیٹا بیمار ہوگا تو مجھ سے کوئی غرض نہیں، جا جب مجھے ناراض کر کے تمہیں لوگوں کو راضی کیا تھا تو آج میں تجھے لوگوں کے حوالے کر دوں۔ اور یہ سیم وہی انداز ہے جو اللہ کے نبی نے تعویذ کے بارے میں سنا، تعویذ کے بارے میں ہم یہی کہا تھا من اللہ کا تمیمتن وقت لہ اللہ ہوئی، جو تعویذ لٹکائے گا۔ ابھی ایک صاحب مجھے آج ایک آدمی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، ایک عورت کو بچہ نہیں ہو رہا، اب بچہ نہیں ہو رہا تھا تو جانتے ہی ہے کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کسی طریقے سے وہ عورت جب حاملہ ہوئی، بچہ جب ہونے والا تھا تو ان کے کسی مولوی صاحب نے ایک تعویذ دے دیا کمر پر باندھ، مقصد کیا تھا تعویذ کا، ڈیلیوری میں آسانی ہو، بچے پیدا پیدائش میں آسانی ہو، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اگر واقعی میں اس تعویذ کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، حالانکہ لکھی نہیں رہتی، اگر لکھی ہیں تو سوچو کتنی بڑی بے حرمتی کی بات ہے، اس کو کمر میں باندھا جا رہا ہے، اس عورت کو کمر میں باندھا گیا یہ سوچ کر کہ اس سے پیدائش میں آسانی ہوگی، نتیجہ یہ نکلا کہ پیدائش میں نہایت پریشانی کا ٹائم آ گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ عین آخری وقت میں اس عورت کی ساس کو کیا سمجھ میں آیا، اس نے کینچی اٹھائی، تعویذ کاٹ دیا، دو منٹ کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ کبھی کبھی یہ تعویذ، یہ دھاگے، یہ چیزیں انسان سوچتا ہے کہ ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گی، یہ ہمیں اور مصیبتوں میں ڈال دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من علق تمیمتن، جس نے تعویذ پہنا وقت لہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو تعویذ ہی کے حوالے کر دے گا۔ ایسے تو اللہ اپنے بندے کی ذمہ داری لیتا ہے کہ بندہ اگر تو مجھ سے مصیبت دور کرنے کی دعا مانگے گا تو میں تیری مصیبت دور کروں گا، لیکن جب تم نے اللہ کو چھوڑ کے کالے لال پیلے دھاگوں پر اپنا ایمان اور عقیدہ رکھ لیا تو جا، میں نے تیرے عقیدے کے مطابق تجھے تیرے تعویذ اور تیرے گنڈے اور تیرے دھاگے کے سہارے چھوڑ دیا، اب تو اپنے دھاگے کے حساب سے چل۔ وہی جملہ جہاں اس حدیث میں، ترمذی کی حدیث میں استعمال کیا گیا میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کو جو ہے ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر۔ یہ چند نسخے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے بتائے، اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔
Thank you.